اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں فیض و برکت سے اب میں جو اشعار پیش کروں گا، یہ ہمارے شیخ، پیارے شیخ، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، مربی و مرشدی و سیدی عارفی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی محبت میں آج ہی ہوئے، بالکل آج ہی تازہ ظہر کے وقت کے اشعار ہیں. مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، وہ ڈانٹ بھی جو پلائیں تو ایک خمار آئے، وہ ڈانٹ بھی جو پلائیں تو ایک خمار آئے، مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، وہ ڈانٹ بھی جو پلائیں تو ایک خمار آئے. کیوں نہ آئے، عشق و محبت کا اور رابطے کا تو تعلق ہی ایسا ہے. جو عاشق صادق ہے، اگر اس کو اپنے محبوب اور معشوق کے غصے پہ پیار نہیں آتا ہے تو پھر اس کے صدق میں کچھ فرق ہے. مجھے یاد آ گیا، میں نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ہمارے پیارے شیخ کے محبت میں جو اشعار کہے تھے اس کا ایک مقطع تھا. اظہر کی نظر سے جو اظہر کی نظر سے جو دیکھو تو فدا ہو، اظہر کی نظر سے انہیں دیکھو تو فدا ہو، ہوتی ہے محبت کی نگاہ اور طرح کی، ہوتی ہے محبت کی نگاہ اور طرح کی. مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، وہ ڈانٹ بھی جو پلائیں تو ایک خمار آئے، وہ ڈانٹ بھی جو پلائیں تو ایک خمار آئے. وہ ڈانٹتے ہیں کہ چھٹ جائے ہم سے گرد و غبار، وہ ڈانٹتے ہیں کہ چھٹ جائے ہم سے گرد و غبار، ہمارے قلب میں پھر رونق و نکھار آئے، ہمارے قلب میں پھر رونق و نکھار آئے، ہمارے قلب میں پھر رونق و نکھار آئے. ادھر ذرا سا ہو غصہ ادھر مہربانی، ادھر ذرا سا ہو غصہ ادھر مہربانی، ذرا سی آئے خزاں پھر نئی بہار آئے، ذرا سی آئے خزاں پھر نئی بہار آئے. مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے، میں فیض ان کا جو دیکھوں تو عقل حیران ہو، میں فیض ان کا جو دیکھوں تو عقل حیران ہو، میں تھک ہی جاؤں نہ مجھ کو تو کچھ شمار آئے، میں تھک ہی جاؤں نہ مجھ کو تو کچھ شمار آئے. اور یہ فیض جو ہے یہ شمار میں آ بھی نہیں سکتا نہ آتے میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ تو ایک لامحدود ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے. میں دیکھتا ہوں نے شوق و جستجو کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں نے شوق و جستجو کے ساتھ، کہ میرے قلب میں ہر ہر نظر بہار آئے، کہ میرے قلب میں ہر ہر نظر بہار آئے. میں دیکھتا ہوں نے شوق و جستجو کے ساتھ، کہ میرے قلب میں ہر ہر نظر بہار آئے. مجھے تو شیخ پہ مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے. اور یہ مختص کرتا ہوں کہ اظہر کے خاک جو بن جائے ان کے قدموں کی, اظہر کے خاک جو بن جائے ان کے قدموں کی, میرے نصیب میں ایسی صدا بہار آئے, میرے نصیب میں ایسی صدا بہار آئے. مجھے تو شیخ کی ہر ہر ادا پہ پیار آئے.
اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیک گمان کی برکت سے مجھ پر فضل فرمائے.
آفتاب نسبت مع اللہ, جنوبی افریقہ کا سفر نامہ سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا صحت کی حالت میں آٹھواں سفر 1998 میں ہوا، اس مجموعے کا نام ہے آفتاب نسبت مع اللہ، اور اس کو مرتب اور جمع کرنے کا اور ترتیب دینے کا سارا سہرا ہمارے سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ کا ہے. الحمدللہ اسلامی حکومت کی شرعی تعریف. مولانا شبیر علی صاحب حکیم الامت کے سگے بھتیجے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ فرما روا یعنی حاکم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی قدرت رکھتا ہو، چاہے فاسق ہو مگر اسلامی قوانین کا نفاذ اپنی کسی نالائقی کی وجہ سے نہ کرتا ہو، جیسے کافرانہ طاقتوں کے ڈر سے یا اپنے ماحول اور گرد و پیش کے سبب اپنی نالائقی سے اسلامی قوانین نافذ نہ کرتا ہو، تو بھی وہ پوری سلطنت اسلامی ہوگی.
اگر یہ تعریف معلوم نہ ہو تو لوگ سمجھے کہ کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں، سب کافروں کو دے دو. یہ ہے مجدد کی شان. اصل تعریف جو اسلامی حکومت کی ہے وہ حضرت نے بیان فرما دی. اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ فرما روا اور حاکم جو ہے اس کو یہ قدرت رکھتا ہو کہ قوانین اسلام کو شریعت کو نافذ کر دے، لیکن اپنے کسی خوف کی وجہ سے یا کافروں کی حکومت سے ڈر سے اپنے فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس میں ہمت نہ ہو کہ وہ اس کو نافذ نہ کرے، تو اس کے باوجود بھی وہ اسلامی حکومت ہے. اس کی ایک ایک انچ کے اوپر جان دینا شہادت ہے. شہادت اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہے، وہ اس سے معاوضہ ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں کیا نافذ. لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس نے نافذ نہیں کیا تو وہ اسلامی حکومت ہی نہ رہی. اسلامی حکومت اس وقت بھی ہے جبکہ بالکل فاسق و فاجر ہے اور کوئی قانون نافذ نہیں کرتا، تب بھی وہ اسلامی حکومت ہے. شرط کہ بس اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، چاہے گناہگار ہو. اور ایک فرما روا نہیں، یہ اب جیسے زمانہ ہے اکثریت اس کی جمہوریت کی ہے جو باطل خود ہی ہے، لیکن سب مل کے حکومت کر رہے ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کو کسی صورت سے کہہ نہیں سکتے کہ یہ غیر اسلامی حکومت. ہاں پھر سے پڑھی.
اسلامی حکومت کی شرعی تعریف. مولانا شبیر علی صاحب حکیم الامت کے سگے بھتیجے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ فرما روا یعنی حاکم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی قدرت رکھتا ہو، چاہے فاسق ہو مگر اسلامی قوانین کا نفاذ اپنی کسی نالائقی کی وجہ سے نہ کرتا ہو، جیسے کافرانہ طاقتوں کے ڈر سے یا اپنے ماحول اور گرد و پیش کے سبب اپنی نالائقی سے اسلامی قوانین نافذ نہ کرتا ہو، تو بھی وہ پوری سلطنت اسلامی ہوگی. اس کی ایک ایک انچ زمین کے لیے جہاد کرنا فرض ہے اور جہاد کا شریک شہید ہوگا. اب اس تعریف میں سارے ممالک اسلامیہ آ گئے اور فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ آج دنیا میں جتنی اسلامی سلطنتیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی اسلامی قانون صحیح طور پر نافذ نہیں ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ کافروں، عیسائیوں اور یہودیوں سے کہا جائے کہ بھائی اب کوئی اسلامی سلطنت نہیں ہے، لہذا تم آ کر ان پر قبضہ کر لو؟ بتائیے حکیم الامت نے اسلامی سلطنت کی کتنی زبردست تعریف کی ہے. اس تعریف سے بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. کیا حکیم الامت مجدد الملت کا علم معمولی تھا کہ سارے علماء ان کے قدموں میں پہنچ گئے تھے. اس تعریف کا مراکش، الجزائر، لیبیا، اردن سب اسلامی مملکت پر اطلاق ہو گیا. ولایت صدیقیت کی آخری سرحد تک ہر مومن پہنچ سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، نبوت کے دروازے سیل ہو گئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک کے دروازے کھلے ہیں. اور جب ولایت صدیقیت کی حد ختم ہوتی ہے، اور جہاں ولایت صدیقیت کی حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سے نبوت کی حد فوراً شروع نہیں ہوتی، کچھ فاصلہ ہے جس سے ولی آگے نہیں جا سکتا اور نبی پیچھے نہیں آ سکتا. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، نبوت کے دروازے سیل ہو گئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک کے دروازے کھلے ہیں. اور جہاں ولایت صدیقیت کی حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سے نبوت کی حد فوراً شروع نہیں ہوتی، کچھ فاصلہ ہے جس سے ولی آگے نہیں جا سکتا اور نبی پیچھے نہیں آ سکتا. جیسے ہندوستان کا بارڈر ختم ہوتا ہے تو فوراً پاکستان کا بارڈر شروع نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ زمین ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. تو جہاں اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہے، وہاں سے کچھ فاصلے کے بعد نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن باب نبوت پر تالے لگے ہوئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر قیامت تک ولایت صدیقین کی آخری سرحد تک ہر مومن پہنچ سکتا ہے. اولیاء صدیقین کی چار تعریفیں علامہ آلوسی نے اولیاء
صدیقین یعنی ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے، نبوت کے بعد پھر صدیقیت ہی ہے. تو حضرت حکیم حضرت نے فرمایا تھا کہ صدیق آئینۂ نبوت ہوتا ہے، اس کام کی تکمیل کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن پاک اس ترتیب سے ہے کہ پہلے نبیین ہیں، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر اس کے بعد صدیقین کے بعد شہداء کا نمبر ہے، شہداء کے بعد نیک بندوں کا. تو یہ کتنی بڑی امید کی بات ہے، جو حضرت اکثر یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، ہم تو بچے اس کے اہل نہیں ہیں، نا اہل ہیں، بدون استحقاق، محض اپنے کرم سے، کیونکہ آپ کریم ہیں اس لیے ہمت ہوتی ہے ماں آپ سے، نہ ہم تو زبان کھولنے کی بھی، مانگنے کی بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کریم ہیں اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا کر پھر ہمیں موت دیجیے. اور یہ عزت ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دعا نہیں مانگتا کہ اللہ، جب مرنے لگوں تو مجھے اولیاء صدیقین کی سرحد پہ پہنچا دیجیے، کیونکہ زندگی میں جو مزہ ہو صدیقیت کا اور ولایت کا ہے، وہ کہاں حاصل ہوگا. وہ کچھ عرصے وہ مزہ بھی اٹھا لوں جو دنیا میں اولیاء صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، حضرت کو تو حاصل تھا ہی، مگر اس طرح حضرت والا فرماتے تھے کہ یوں دعا کیا کرو کہ جو مزہ زندگی میں ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ مجھے موت سے بہت پہلے عطا فرما دیجیے. کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو اولیاء صدیقین اپنی باطنی لذت اور جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو عالم رکھتے ہیں اور اس سے جو وہ مزہ لیتے ہیں، وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، پھر آخرت میں بلائیے، پھر تاکہ وہاں کا مزہ بھی حاصل کریں، دنیا کا مزہ بھی صدیقیت کا حاصل ہو جائے اور آخرت کا مزہ بھی صدیقیت کا حاصل ہو جائے. اگر مرتے وقت ولایت ہوئی، صدیقیت بنا کے بلایا، بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ پہلے والی جو تھی وہ حاصل نہیں ہو سکے گی، جو بننے سے کچھ عرصہ پہلے پہلے جلد صدیق اللہ ہو جائے تو اس میں زندہ رہنے کی جو لذت ہے اللہ کے نام پر وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے پہلی عطا فرما دیجئے, اور اس وقت برتے وقت کوئی انتہا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا راستہ محدود غیر محدود ہے, اس لیے ان کی ہر جو ان کی عطائیں ہیں وہ بھی غیر محدود ہے, صدیقیت بھی غیر محدود ہے. تو کسی کو کیا لطف دیتے ہیں اور کیا ملتا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ اس وقت ختم ہو جائے, بلکہ وہ مرتے وقت اس کو اور زیادہ بڑھا دیں. اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اولیاء صدیقین کی زندگی کے مزے لے کے پھر اللہ ہمیں موت دے, اور صدیقیت کی سطح پہ لا کے پھر موت بھی نصیب فرمائے.
اولیاء صدیقین کی چار تعریفیں. علامہ آلوسی نے اولیاء صدیقین کی تین تعریفیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک, صدیق وہ ہے الذی لا یخالف قالوہ حالہ, جس کا قال اور حال ایک ہو. نمبر دو,
اس کی زبان پر ہوتا ہے وہ محض زبان پر نہیں ہوتا, وہی اس کا حال ہوتا ہے, وہی اس کا قلب کا, یہ نہیں کہ وہ کہتے کچھ رہا ہے اور عمل اور دل کا ہے اس کے خلاف ہے. یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے ویسا ہی اس کا حال, اپنے حال کو بیان کرتا ہے ویسا ہی اس کا حال ہوتا ہے. مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, تو پہلے اس کو وہ حال حاصل ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. بدنگاہی مت کرو یہ وہ ہو گیا, تو لیکن اس کو وہ خود پہلے اس کا عامل ہوتا ہے, وہ اس کا حال ہوتا ہے. جو اس کا قول ہے کہ بدنگاہی نہ کرو وہی اس کا حال ہوتا ہے, یعنی وہ بدنگاہی نہیں کرتا تب اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے, اس کا قال اور حال ایک ہو.
نمبر دو, الصدیق هو الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, جس کا باطن ظاہری ماحول سے متاثر نہ ہو, اتنا قوی ایمان ہو. نمبر تین, الذی یب
لا یتغیر باطنہ
من ظاہرہ,
یعنی جس کا باطن ظاہری حالات سے متغیر تبدیلی نہ آئے. یعنی کہ جیسے یہاں تو صوفی بنے ہوئے ہیں اور لندن پہنچ گئے, وہاں جا کے دیکھا لڑکیاں پھر رہی ہیں, اب ان کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو متغیر ہو گیا حال. اہل اللہ کا یہ ہے کہ وہ اگر اوریانی میں بھی پہنچ جائیں, جیسے ہمارے حضرت والا تھے, دیکھا ایک نظر بھی کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا, جہاں پتہ چلا کہ ادھر سے کچھ لڑکیاں آ رہی ہیں, فوراً حضرت والا فرمان جیسے کہ نگاہیں نیچی کر لو اور خبردار کسی نے نظر اٹھا لیں. اس طرح تو اس کا حال جو ہے, اس کا باطن جو ہے وہ ظاہری حالات سے متغیر بدلتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ظاہری حالات بدل گئے تو جناب بھی بدل گئے. یہ اس کو یہ صدیق کہاں ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہے. صدیق وہ ہے کہ جو کچھ بھی حالات ہو وہ مستقیم رہ دین حق کی بجائے راستے.
نمبر تین, الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ تعالی شانہ, جو دونوں جہان اپنے اللہ پر فدا کر دے یا جذبہ فداکاری رکھتا ہو. اور چوتھی تعریف اختر کی ہے, جس اللہ نے علامہ آلوسی کو دیا اسی مبدع فیاض سے اختر کو بھی مل گیا.
فی رضا محبوب ہی, کہ دونوں جہان اللہ پر فدا کر دی, تو حضرت فرمایا تھا کہ دونوں جہان فدا کرنے کی کیا معنی, دنیا تو آدمی فدا کر سکتا ہے, آخرت کیسے فدا کرے, جنت کیسے فدا کرے. تو یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے جو کام کرے بندہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، تو اس نے دونوں دوسرا جہان بھی فدا کر دیا. الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اس نے دونوں جہان فدا کر دیا. تو یعنی عمل کرتے وقت مقصود رضا حق ہو، صرف اللہ کے اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرا. جنت بھی نعمت ہے، وہ آپ کی رضا کے سبب ہی ملے گی. تو جب آپ راضی ہوں گے تو جنت ملے گی. تو ہم تو آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، جنت تو خود بخود ساتھ آ جائے گی جب آپ راضی ہوں گے. تو گویا اس نے دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیا. مگر حضرت والا کی جو تعریف ہے، اصلی بات بتا دوں کہ علامہ عروسی کی تین تعریفیں بہت عظیم ہیں، لیکن حضرت والا کی تعریف سب پر سبقت لے گئی. جو بھی آپ پڑھے پورا دین اس کے اندر آ گیا، ایک ہی جملے میں پورا دین.
اور چوتھی تعریف اختر کی ہے، جس اللہ نے علامہ آلوسی کو دیا اسی مبدع فیاض سے اختر کو بھی مل گیا، تو تعجب کی کیا بات ہے. تو چوتھی تعریف اختر بیان کرتا ہے کہ صدیق وہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت چشید اور کشید نہ کرتا ہو، یعنی مالک کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے قلب میں ایک اعشاریہ نہ آنے دے، اور اگر کبھی بشریت کی بنا پر خطا ہو جائے تو اتنا زیادہ روئے کہ فرشتے بھی رونے لگے، آسمان بھی رونے لگے. بے شک
اس سے بڑھ کے اور کیا، پھر سے پڑھیے.
جی، اور چوتھی تعریف اختر کی ہے، جس اللہ نے علامہ آلوسی کو دیا اسی مبدع فیاض سے اختر کو بھی مل گیا.
علامہ آلوسی نے جو علم، اللہ تعالیٰ نے جو علم علامہ آلوسی کو دیا تھا، وہی اللہ ان بزرگوں کے غلام حضرت فرماتے تھے، اس کو بھی عطا فرما دیا. جو علامہ آلوسی کو دے سکتا ہے تو وہ تو ولایت تو ختم ہوئی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے علوم عطا فرما سکتا ہے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی سے کہا کہ حضرت علامہ غزالی اور راضی جیسے اولیاء اللہ کہاں رہے، اب تو جیسے وہ تھے اب تو ویسے اب اولیاء کہاں رہے. حضرت حکیم الامت نے بہت ناراضگی سے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ اولیاء اللہ امام غزالی اور راضی جیسے اولیاء نہ رہے، ہمارے اقابر تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ کسی معمولی شخص کا قول نہیں ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت جامع المجددین کا ارشاد. تو وہی بات ہے، تو جو حضرت فرمایا جو ان کو مبدع فیاض یعنی فیاض کا جاری ہونے کی، فیض کے جاری ہونے کی جگہ جو اس کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جو علامہ آلوسی کو یہ علم دے سکتی ہے وہ مجھے بھی دے سکتی ہے. تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہوگی میں میرے منہ سے کیا معنی اور کیا الفاظ نکل رہے ہیں. ہر شخص تو یہ دعویٰ کر نہیں سکتا، اگر کرے گا بھی تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلی رت فرمانی ہمارے علماء جب بیان فرماتے تھے جھوم جاتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ایک سانس بھی ناراض نہ کرے بس، اور جو راضی کرنے والے اعمال ہیں وہ تو کرتا ہی ہے، کرتا رہے، لیکن ناراضگی والے اعمال جو ہیں ان سے بچنا نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور نفس کو ایک لذت معلوم ہوتی ہے، اس لذت کو چھوڑتا ہے اور اس میں تکلیف اٹھاتا ہے، اپنے آرزوؤں کا خون کرتا ہے، اپنے دل کو بار لیتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کے اور کیا دین ہوگا، اس سے بڑھ کے اور کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. یہ پوری جو تین تعریفیں ہیں سب کی جامع یہ ایک تعریف ہے.
موقع کا ایک شعر حضرت والا کا عرض کر دوں. وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. اور چوتھی تعریف اختر کی ہے, جس اللہ نے علامہ آلوسی کو دیا اسی مبدع فیاض سے اختر کو بھی مل گیا تو تعجب کی کیا بات ہے. تو چوتھی تعریف اختر بیان کرتا ہے کہ صدیق وہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت چشید اور کشید نہ کرتا ہو, یعنی
معنی چکھتا ہو, کشید معنی کھینچتا ہو. جیسے الفاظ پیارے ہیں, لذت کو چشید, حرام لذت کو چشید نہ کرتا ہو, یعنی حرام لذت کو چکھتا نہ ہو اور کشید نہ کرتا ہو حرام لذت کو. جیسے شراب کشید کی جاتی ہے, کھینچی جاتی ہے, اسی طرح حرام لذت کو کھینچتا نہیں ہے. چشید اور کشید نہ کرتا ہو یعنی اس میں ایک ذرہ بھی مبتلا نہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کسی فعل میں.
یعنی مالک کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے قلب میں ایک اعشاریہ نہ آنے دے, اور اگر کبھی بشریت کی بنا پر خطا ہو جائے تو اتنا زیادہ روئے کہ فرشتے بھی رونے لگیں, آسمان بھی رونے لگے. مولانا رومی کی گریہ وزاری کی ایک جھلک ان کے اشعار میں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب جلال الدین روتا ہے تو میرے ساتھ آسمان بھی روتا ہے. چوں بگریم خلق ہا گریاں شبت, چوں بنالم چرخ ہا نالاں شبت. جب میں روتا ہوں تو ایک مخلوق میرے ساتھ روتی ہے, اور جب میں روتا ہوں تو آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. اور ہر کجا بینی تخوں برخا کہا, پس یقینی داں کے آ از چشم ماں. اے دنیا والو, اگر زمین پر دیکھنا کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے تو یقین کر لینا کہ یہاں جلال الدین ہی رویا ہوگا. بتاؤ اس شعر میں کتنا درد ہے.
یہ خود حضرت والا کا مقام ہے جو مولانا رومی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. وہ اب لوگ دیکھتے ہی تھے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ حضرت والا کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. آنسو کبھی ادھر سے ٹپک رہا ہے, کبھی ادھر سے ٹپک. اور کس قدر خلوتوں میں, اس میں جوانی کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدوں میں حضرت روئے ہیں, اس کو کون سمجھ سکتا ہے. اس وقت بھی حضرت والا فرماتے تھے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت سوتے رہ گئے ہیں. آخری رات میں اٹھ کے ضرور کچھ نفل پڑھ کے, میں باہر لیٹتا ہوتا تھا نا, کھڑکی تھی, آخری رات میں دیکھتا تھا کہ حضرت والا اٹھ کے اپنا دو نفل چار نفل پڑھ کے دعا مانگ کے پھر نماز کی جاتی. اور دل کے رونے کی یہی ہے کہ حضرت والا جو کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے تو سامعین کے دل رونے لگتے تھے.
بے شک
بعض وقت تو ایسا بھی ہوا کہ مزاحیہ شعر پڑھا ہے حضرت نے اور لوگ ہنسنے لگے, تو فرمایا ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. میرے پر خود یہ ہوتا تھا کہ حضرت والا تو مزاحیہ اشعار فرما رہے ہیں, لیکن اس کی معانی سے دل رونے لگتا تھا, کیونکہ وہ ایسے تھوڑی تھی, وہ سب اصلاح کے لیے تھے. وہ اشعار اس کو اس وقت تعجب ہوتا تھا کہ شعر تو مزاحیہ ہے اور لوگ اور دل رو رہا ہے اندر سے, تو کیونکہ حضرت والا کے قلب مبارک کا اثر پڑتا تھا.
سبحان اللہ. اے دریغا اشک من دریا بودے تا نثارے دل برے زیبا شدے، کاش کے میرے آنسو دریا ہو جاتے تو اے اللہ ہم ان کو آپ پر فدا کرتے. تو اہل اللہ صدور خطا پر اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آسمان و زمین پر بھی زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. فرشتے بھی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں، پھر یہ حال ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے، جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے. نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی، یعنی ہم دیکھتے ہی فدا ہو جاتے.
فائز صاحب کا کیسی، کوئی حضرت والا تو ربانی میں بولتے چلے جاتے تھے، پہلے تھوڑی کوئی کچھ سوچتے تھوڑی تھے، لیکن دیکھو کیسا عمدہ فٹنگ ہوتی تھی کہ اس شعر میں بھی اور چار چاند لگ گئے. پھر سے پڑھیے.
جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے، جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے. نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی، نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی. ایمان و یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ ایمان و یقین اللہ والوں کو نسبت احسانیہ سے ملتا ہے، یہ مقام عام ایمان اور اسلام سے نہیں ملتا جب تک کہ احسان نصیب نہ ہو. احسان کہتے ہیں کہ قلب میں ہر وقت اللہ کی عظمتیں سامنے ہوں، جیسے جنگل میں کسی سیاح کے سامنے شیر کھڑا ہو اور دنیا میں اول نمبر حسن میں پاس ہونے والی لڑکی بھی کھڑی ہو تو کیا سیاح اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ شیر بھی آنکھ سے آنکھ ملائے دیکھ رہا ہے اور حملے کے لیے مستعد ہے. جب شیر کی عظمت سے کوئی حسین لڑکی کو بھول سکتا ہے، بلکہ اگر وہ لڑکی کہے بھی کہ مجھے کیوں نہیں دیکھتے تو وہ کہے گا کہ تجھے کیا دیکھوں، مجھے بھی تو کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ، اس پر میرا شعر ہے، میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. ہم کیسے دیکھیں جبکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نالائق کہاں دیکھتا ہے. اللہ کے شعروں کا کام
نسبت احسانی یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت ہو یعنی زندگی کا، مسلمان کی تو زندگی پوری کی پوری عبادت ہے، ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہو کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس کی مثال حضرت والا نے ابھی دی کہ شیر کسی کو دیکھ رہا ہو تو وہ کسی لڑکی کو دیکھے گا، چاہے کتنی حسین سے حسین کھڑی ہو، اس کا تو حال ہی خراب ہو جائے گا عظمت کی وجہ سے. شیر تو خالق شیر کو، جس کے سامنے ہر وقت خالق شیر ہو وہ کیسے گناہ کر سکتا،
اللہ
وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا. آدمی اللہ کو بھول کے گناہ کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. ورنہ اگر یہ کیفیت احسانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ دل میں راسخ ہو جائے تو بس پھر گناہ نہیں کر سکتا. اور یہ اس سے ہو سکتی، روزانہ ایک منٹ چابی دے لو، ایک منٹ تنہائی میں یاد کر لو، سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ صرف، بس اسی سے کرتے کرتے ایسا ہو جائے گا اس مراقبے سے کہ پھر ہر وقت دھیان رہنے لگے. ایک منٹ کا گھڑی کی چابی ہے، جس سے گھڑی چابی دے دو 24 گھنٹے چلتی ہے، اس طرح یہ چابی ایسی ہے جس کو دے دو تو انشاءاللہ یہ کیفیت احسانی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
اللہ کے شعروں کا کام، تو یہ کیفیت احسانیہ جب قلب میں ہو، ہر وقت عظمت الہیہ کا غلبہ ہو، تب آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ یہ مٹی کے ڈھیلوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے شیروں کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی دوستی اور استقامت علی التقوی نہیں پا سکتے جب تک کہ شیرانہ زندگی نہ ہو۔ ولا یروغ روغان الثعالب، لومڑیوں کی چال چلو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے، لہذا ہمت کر لو کہ جان دے دیں گے مگر کسی کالی اور گوری کو نہیں دیکھیں گے، ایئر ہوسٹس ہو یا کوئی حسین ہو۔ ناراضگی مولا کو دوزخ سے زیادہ تکلیف دہ سمجھنا صدیقیت کا اعلی مقام ہے۔ ناراضگی مولا کو دوزخ سے زیادہ تکلیف دہ سمجھنا صدیقیت کا اعلی مقام ہے۔
کہ وہ ایک لومڑی آئی اور وہ ایک مرغ بیٹھا ہوا تھا، اذان دے رہا تھا اس کے اوپر، پیڑ کے اوپر، تو کہہ رہے ہیں کیا پیاری آواز ہے، تم نیچے آ کے ذرا نماز پڑھا دو مجھے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھا تو دوں گا، لیکن ایک وہ پاس باندھ سو رہا ہے، ذرا اس کو میں اٹھا دوں، پیچھے دو جگہ کتا لیٹا ہوا۔ وہ وہاں سے جو بھاگی تو کہاں بھاگ رہی ہو، کہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ حضرت والا نے منع فرمایا تھا کہ نہ سنایا کرو، اس میں یہ تھا کہ امام صاحب تو سو رہے ہیں، تو میں اذان میں دے دوں گی امام صاحب، اور حضرت فرمایا بھی اس سے امام صاحب کی عظمت کے خلاف ہے،
کی
باریک باتوں پہ رکھتے تھے، تو میں نے پاس بان کر لیا، محافظ ہے،
ماشاء
اللہ اٹھا دوں،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو صدیق کی یہ تعریف میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جو ہم کو ایک لمحہ ناراض نہیں کرتا اور ہم کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو استیراد اور درآمد اور امپورٹ نہ کرتا ہو۔ تین زبانوں میں نے ترجمہ کیا ہے، استیراد عربی، درآمد فارسی اور امپورٹ انگریزی لفظ ہے۔ اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ اپنے مولا کو ناراض کرنے سے موت بہتر سمجھے، دوزخ کی تکلیف سے زیادہ اپنے مالک کو ناخوش کرنا سمجھتا ہو، کیونکہ حدیث سے اس کا استدلال ہوتا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نظر بچا لو تو سمجھ لو جنت سے افضل چیز پا گئے، کیونکہ اللہ کی رضا جنت سے افضل ہے، اگر افضل نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت سے مقدم نہ فرماتے۔
یہ ملفوظ ہے کہ وہ ایک لمحہ زندگی کا ناراض، اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو اور ہر سانس اللہ میں فدا کرتا ہو، یہ اسی حدیث سے مستنبط ہے۔ یہ حدیث جو پڑھی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنت چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جنت جو ہے وہ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد ہی تو جنت ملے گی، اس کا درجہ ثانوی ہوا، رضا اول نہیں ہوا۔ حضرت والا کے علوم جو تھے وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔
اللہ کو خوش کرنے کے لیے نظر بچا لو تو سمجھ لو جنت سے افضل چیز پا گئے، کیونکہ اللہ کی رضا جنت سے افضل ہے، اگر افضل نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت سے مقدم نہ فرماتے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے نظر بچا لو تو شکر ادا کرو کہ آج ہم جنت سے افضل چیز پا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اپنے مالک کو ہم نے خوش کر لیا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور جب گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو اب دوزخ سے بھی زیادہ خطرناک چیز سے ہم بچ گئے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض نہیں کیا. مالک کو ناراض نہ کرنے کا مطلب ہے کہ گویا آپ دوزخ کی تکلیف اور مصیبت سے بھی بچ گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر سیکنڈ اپنے قلب و جان کو اس طرح سے چپکا کے رکھو کہ سارا عالم وزارت عظمہ, سلاطین کے تخت و تاج, حسینوں کا نمک اور ایک آشاریہ حسن بھی آپ کو الگ نہ کر سکے. اللہ سے اسی چپکنے اور چمٹنے کا نام ولایت صدیقیت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ تعریف میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اگر آج علامہ آلوسی با حیات ہوتے تو روح المعانی میں چوتھی تعریف میری لگا دیتے. سبحان اللہ. صحبت اہل اللہ کی فضیلت اور اس کی ایک وجہ. 70 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ کسی صاحب نسبت کے پاس بیٹھو, اور اس کی وجہ مجھے رسٹنبرگ میں سمجھ میں آئی. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ میرا مقرب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ والوں کی نظر جس پر پڑے گی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. لفظ گویا یاد رکھنا ورنہ فتویٰ دے دو گے. آہ کیا کہیں, بس جگر صاحب پر ایک نظر حضرت حکیم الامت کی پڑی, جگر صاحب نے شراب چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, حج کر آئے, اور جب داڑھی رکھ لی تو بمبئی میں اپنا یہ شعر پڑھا. چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اپنی داڑھی کو دیکھ کر یہ شعر بنایا. یہاں کافر بمعنی محبوب کے ہے, یہ اصطلاح شاعری ہے. ہر فن کو اس کی اصطلاح سے سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا کافر ہے, یعنی بہت ظالم ہے. جس کا حسن و نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو شاعر لوگ کافر کہتے ہیں. جی, صحبت اہل اللہ کی فضیلت اور اس کی ایک وجہ. 70 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ کسی صاحب نسبت کے پاس بیٹھو, اور اس کی وجہ مجھے رسٹنبرگ میں سمجھ میں آئی. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ میرا مقرب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ والوں کی نظر جس پر پڑے گی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. لفظ گویا یاد رکھنا ورنہ فتویٰ دے دو گے. آہ کیا کہیں, بس جگر صاحب پر ایک نظر حضرت حکیم الامت کی پڑی, جگر صاحب نے شراب چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, حج کر آئے, اور جب داڑھی رکھ لی تو بمبئی میں اپنا یہ شعر پڑھا. چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اپنی داڑھی کو دیکھ کر یہ شعر بنایا. یعنی کافر بمعنی محبوب کے ہے, یہ اصطلاح شاعری ہے. ہر فن کو اس کی اصطلاح سے سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا کافر ہے, یعنی بہت ظالم ہے. جس کا حسن و نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو شاعر لوگ کافر کہتے ہیں. جی جی. 5 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 27 اکتوبر 1998 بروز منگل, مسجد حمزہ لینیشیا جنوبی افریقہ. بعد فجر و بعد مغرب 2 نشستوں میں بیان مکمل ہوا. لذت اعتراف قصور.
اچھا, اب مجلس کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ حضرات جلدی جلدی تشریف لے جائیں اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر وہ جلدی سے دو تین باتیں جو عرض کرنی تھی ہم کر لیں. جی ہاں یہاں آنے والے سالکین کے لیے کچھ چند باتیں عرض کرنی تھیں کہ ایک تو یہ خیال رکھیں کہ ہمارے حضرت والا کی بھی تعلیم یہ تھی کہ خانقاہ میں یا کہیں بھی ہو ہمارے حضرت کی تعلیم ہے کہ خرچ جو ہے نہیں بجلی کہیں کوئی چیز کا ضیاع نہ ہو, کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو. تو بجلی کا خاص طور سے خیال رکھیں, پانی کا خیال رکھیں. پانی کے لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں وہ مسجد میں وضو کیا کریں. اگر سارے حضرات یہاں وضو کرنے لگے, یہاں تو بہت محدود پانی ہے, حضرت کا ڈائلسس بھی ہوتا ہے اور وہ حضرت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ یہاں پانی میسر نہیں ہے جو اس ڈائلسس کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی ادب بھی یہی ہے کہ بھئی ہم حضرت کی خانقاہ میں یہاں حضرت کے گھر آتے ہیں تو ہم کم سے کم جو ہے یہاں پہ کوئی چیز استعمال کریں. اور بجلی کا تو خاص حضرت والا کو ہم نے دیکھا ہی ہوا کہ کہاں کہیں ذرا سی دیر ایک سیکنڈ بجلی, ہم لوگ اتنے غافل رہتے ہیں لیکن حضرت کو فوراً نظر آ جاتا تھا دن میں کہیں روشنی جلی نظر آ جائے یا بلا ضرورت روشنی. حضرت نے بارہا خانقاہ میں آپ نے دیکھا ہوا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے بھی اور ہمارے حضرت بھی اسی اس پہ ہیں کہ کہیں ذرا سی روشنی بلا ضرورت ہوتی تھی فوراً اس پہ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے, تنبیہ کا فرماتے تھے. تو بھائی خاص طور سے خیال رکھیں کہ ہم جب یہاں نہ ہوں, ضرورت نہ ہو, بلا ضرورت بجلی استعمال نہ کریں. یہاں بڑے بڑے بلب لگے ہوئے, اس کا احتیاط کریں کہ بجلی کم سے کم خرچ ہو. اور پانی کا احتیاط کریں کہ وضو مسجد میں جا کر کریں. اور دوسری سب سے اہم بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو ایزا نہ پہنچے. یعنی اس میں ساری بلاغت ہے, ساری کی ساری وہ چیز آ گئی کہ کسی طرح سے بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. تو حضرت نے یہاں پارکنگ جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ اہل محلہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں. پارکنگ کے لیے بہت بڑا پلاٹ ابھی اللہ کا شکر ہے خالی ہے یہاں, اور اس ترتیب سے گاڑی لگائیں کہ کسی آدمی کی گاڑی ہماری گاڑی سے بلاک بھی نہ ہو. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ پریشان کھڑے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے کوئی گاڑی لگا گئے ہیں اور معلوم نہیں کہاں گئے اور مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے. اگر ایمرجنسی میں نہ بھی جانا ہو تو بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری ذات سے ایک لمحہ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس چیز کا تو خاص بہت الخاص الخاص خیال رکھیں کہ گاڑی کی پارکنگ ایک منٹ کے لیے بھی ایسی نہ کریں. معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کسی وقت بھی یہاں آ جاتے ہیں اور اسی وقت کسی کو ایمرجنسی پڑ جاتی. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پانچ منٹ میں آ جائیں گے, وہی پانچ منٹ اس کے لیے اہم ہے. تو ایک منٹ بھی جو ہے ہم گاڑی کو غلط پارک ہی نہ کریں. اور خواتین کے لیے خاص طور سے یہ اعلان ہے کہ اگر یہاں جو آتی ہیں خواتین وہ اس شرط پر آئیں کہ یہاں صرف حضرت والا کی بات سنائی جاتی ہے. اگر کسی کو کچھ اور بات کرنی ہو تو اپنے گھر میں اس کو کرے, یہاں بالکل اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. معلوم ہوا ہے کہ یہاں اشعار وغیرہ سنائے جاتے ہیں, خواتین سنانے شروع کر دیتی ہیں, یہ بھائی اپنے گھر میں کریں. لیکن یہاں جو ہم آتے ہیں صرف اور صرف حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور حضرت کے ارشادات سننے کے لیے آتے ہیں, یہاں کوئی اس قسم کی اجازت نہیں ہے, نہ مردوں کو نہ خواتین کو. اور ادب یہی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ کچرا بھی یہاں اپنے کچرے یہاں لا کے نہ پھینکیں, کوئی ٹافی کے کھانے کے اس کے اس کے. تو کوشش یہ کریں کہ یہاں کا کچرا ہم لے جائیں, ہم تو خادموں کے بھی خادم بن کے رہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ جلدی طے ہوگا, کیونکہ حضرت نے ہی ہمیں سکھایا کہ طرق العشق کلھا ادب, حضرت نے ہی ہمیں سکھایا. اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت والا میر صاحب کی بھی شفقت اور عنایتیں ہمارے اوپر رہیں, ورنہ ہم حضرت والا کا معلوم نہیں ہم اپنے آپ کو کتنا تباہ کر لیتے ہیں. حضرت کا ہم پر احسان ہے کہ ڈانٹ سے شفقت سے جس طرح بھی ہماری تنبیہ فرمائی, جس طرح بھی ہم پر شفقت فرمائی, وہ سب کا سب ہم پر احسان ہے. ورنہ ہم کو کچھ خبر نہ تھی, اب بھی اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت سے قبول فرما لیں. ورنہ ادب جو ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ طریق جو ہم جس پہ چل رہے ہیں سارے کا سارا ادب ہے. تو بھائی آپ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے یہاں والوں کو, خصوصاً حضرت والا کو اور یہاں حضرت کے خادمین کو ہم سے راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. کوئی ہم ان کا کام کر دیں, وہ ہمارا کام نہ کریں. اور تیسری چیز یہ کہ بھائی جو قیام کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ اپنا بستر اور ضروری چیزیں ساتھ لے کر آئیں. اور ایک بات اور ہے کہ بھائی پڑوس میں ہمارے گھر آباد ہیں,
پہلے اجازت حاصل کریں پھر اس کے بعد.
جی قیام جزاک اللہ, قیام کے لیے جو آنا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ پہلے اجازت لیں اور جب آئیں گے تو اپنا بستر اور ضروری اشیاء ساتھ لے کر آئیں. اور پڑوس میں گھر بھی آباد ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آواز ہماری باہر جو پیسج میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں تو اس میں خاص خیال رکھیں کہ آواز ہماری مدھم ہونی چاہیے ضرورت کے مطابق تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بھائی بس یہ باتیں عرض کرنی تھی. ہاں یہ بس یہ جی بالکل جی بالکل باہر جو بھی ماحول ہے آپ کو سب کو پتہ ہی ہے پرسکون ماحول ہے بالکل الگ تھلگ اسی طرح سے باہر کا ماحول ان کا قائم رہنا چاہیے سوسائٹی کا. ہم اندر جو بھی ہنستے بولتے ہیں حضرت کی رحمت ہے شفقت ہے عنایت ہے لیکن باہر جو ہے وہ ہم جلدی جلدی منتشر ہو جائیں یہاں کھڑے ہو کے باتیں نہ کریں. جزاک اللہ.
دوسروں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے ٹیلی فون کر رہے ہیں اور وہ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اپنے کرنا ہے تو باتیں کرتے ہوئے الگ ہو کے جائیں تاکہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عورتیں یہاں تو خیر کسی کو ایسی مردوں میں تو ہمت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس بات ہے کہ جو جس کو وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں یہاں ہے کہ وہ شعر و شاعری اپنی مرضی سے کرنے لگیں یا تقریر اپنی مرضی سے کرنے لگیں. عورتوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ مجمع زیادہ ہے تو اپنی قابلیت دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان حالانکہ اجازت لینی چاہیے. اور جس کسی مجلس میں آ رہی ہو اس سے کچھ سیکھنے آ رہی ہے اس کو سکھانے آ رہی ہے. اور جس مکان میں وہ ٹھہریں یا شعر و شاعری شروع کر دیں یا بے وجہ گفتگو شروع کر دیں جیسے اس میں وہ ہے ادھر کی ادھر کی تو جو اس مکان کی مالکہ ہے وہ ان کو منع کر دے. اس میں کوئی اس کو اپنے جس کو تم بڑا سمجھتے ہو اس کا حکم سمجھیں. اس میں شرمائے نہیں اسے کہہ دو کہ بھائی ان کا حکم یہ ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کی گفتگو نہ کرے. جب اگر وہ ہو تو کچھ ذکر کرنے لگو کچھ وہ پڑھنے لگو بجائے اس کے کہ ایران کی توران کی باتیں ہونے لگی. جیسے کہ مشہور ہے کہ وہ کینیڈا کے اندر سب سے بڑا نیاگرا فال کہلاتا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے حضرت والا کی جوتیوں کی سستے وہاں حاضری ہوئی تھی. بہت بڑا اتنا بڑا تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو وہ بہت شور ہوتا ہے اس کا. تو اس نے کہا کہ وہ جو سیر کرانے والا ہوتا ہے کہ اس فال کی جو آواز ہے اس جھرنے کی یہ 8 میل تک جاتی ہے. تو اگر آپ عورتوں سے کہا اگر آپ ذرا خاموش ہو جائیں تو اس کی آواز سنے گی. ہاں لٹریچر یہاں تقسیم نہ کریں. یہاں ہمارا ایک خاص حضرت والا کی وہ جو علوم ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں مفت میں تقسیم ہوتے ہیں. یہاں کسی کتاب یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا چاہے اہل حق میں ہی سے ہو پہلے اجازت لو آپ کہ ہم یہ دینا چاہتے ہیں. جو اور بہت سے تو گمراہ لوگوں کی لٹریچر مودودی کے اسراری کے کس کس کے بانٹنا شروع کر دیتی ہے. نتیجہ اس لیے کوئی لٹریچر کا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں. اگر کچھ سیکھنا ہو تو آؤ اور سیکھنا نہ ہو تو پھر کیوں اپنا وقت ضائع کرو نہ دوسرے کا وقت ضائع کرو. بس ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں سندھ بلوچ میں قیام ہے جی. اچھا 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 اجمیر فلائٹ تو خرید لی, اب قریب آ جائیے.